اصل ان کا مسلک ہر چیز دو مرتبہ پڑھنے کا ہے. چلو یہ روایت اور باب دونوں پر بات ہو چکی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، سب و شتم مت کرو. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، مخاطب کون ہے؟ نمبر ایک، صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی پوری امت کو اس جملے میں خطاب ہے. گویا جو لوگ اس وقت پر موجود نہیں ہیں ان کو حاضرین کے درجے میں مان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب ارشاد فرمایا. گویا کہنے کا منشا مبارک یہ کہ موجود صحابہ بعد میں آنے والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے گئے اور نسل در نسل قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جاوے. نمبر دو، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے لیکن انہوں نے حضور کی صحبت نہیں پائی، وہ لوگ اس روایت میں مخاطب ہے کہ انہوں نے دور نبوت تو پایا لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس پا نہیں سکے، وہ لوگ اس روایت کے اندر مخاطب ہے. گویا جو لوگ شرف صحابیت سے محروم رہے ایسے لوگوں کو حضرات صحابہ کی تعظیم، توقیر، عزت کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ تمہیں صحابہ کرام کی تعظیم کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے، بے حرمتی، بے ادبی، گستاخی نہیں کرنی چاہیے. چوتھا قول یہ ہے کہ یہ ارشاد بعض صحابہ کو ہے. صحابہ کرام کے اندر گویا کے دو طبقے، تو بعض صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے، دوسرے صحابہ کرام کے سلسلے میں. گویا یوں کہنا چاہیے کہ صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم توقیر کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اس لیے کہ معاشرت، ہم زمانہ ہونا، اس میں کچھ آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے، کچھ ناراضگی ہو جاتی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتا ہے، تو ان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تمام صحابہ آپس کے اندر ایک دوسرے کی تعظیم کرے، توقیر کرے، کوئی کسی کے بارے کے اندر گستاخی، بے ادبی کا انداز اختیار نہ کرے. بعض حضرات نے کہا کہ جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے ان لوگوں کی عظمت کے خاطر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کو یہ خطاب فرمایا جا رہا ہے. تو فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے اسلام لائے ان لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ قدیم الاسلام صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کی تعظیم توقیر عزت تمہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے قتال کیا ان لوگوں کا درجہ زیادہ اونچا ہے. اسی لیے کہ اس وقت کے اوپر حالات بڑے سنگین تھے, بڑے نازک اور بڑے خطرناک حالات تھے. ایسے سنگین نازک خطرناک حالات میں جن صحابہ نے دین ایمان اسلام کے خاطر قربانیاں دی ان کی تعظیم ان کی توقیر ان کی عظمت بجا لانا یہ بعد والوں کے لیے بڑا ضروری تھا. ہر تحریک میں ہر ادارے میں کچھ ابتدائی دور کے افراد ہوتے ہیں اور کچھ بعد کے دور کے افراد ہوتے ہیں. جنہوں نے ابتدائی دور کے اندر قربانیاں دی وہ زیادہ قابل احترام ہوا کرتے ہیں. بعد کے اندر جب حالات سازگار ہو جاتے ہیں موافق ہو جاتے ہیں تو موافق اور سازگار حالات میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ناموافق ناسازگار ابتدائی کمزور حالات میں کام کرنے والے وہ پائے کے لوگ بڑے اہم ہوا کرتے ہیں. گویا ان لوگوں کی تعظیم تکریم کی طرف حدیث میں اشارہ ہے. خلاصہ یہ کہ قیامت تک آنے والی امت کو تاکید کی جا رہی ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا اکرام کرو اعزاز کرو, ان کے بارے میں زبان درازی مت کرو, ان کی گستاخی اور بے ادبی مت کرو. فوالذی نفسی بیدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی آدمی خرچ کرے احد پہاڑ کے برابر سونا تو بھی صحابہ میں سے ایک کے مد بلکہ آدھے مد کو بھی وہ پہنچ نہیں سکیں گے. یعنی ایک صحابی نے ایک مد اللہ کے راستے میں صدقہ کیا, بلکہ آدھا مد اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو بھی بعد میں آنے والے ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے صحابہ کے مد یا آدھے مد کو پہنچ سکتے نہیں ہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ صحابہ کرام کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی. اب یہاں اس کو اہل بدر کے ذیل میں لائے, چونکہ عام فضیلت ہے صحابہ کی, اس میں بدری صحابہ بھی شامل ہو گئے. اور لا تسبو کے اندر جو ایک قول بتلایا گیا تو اس اعتبار سے بدری صحابہ کی زیادہ اہمیت ہو جائے گی تعظیم توقیر اور احترام کے اعتبار سے. اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بعد میں آنے والے لوگ صحابہ کا مقام نہیں رکھتے, چاہے بعد میں آنے والے لوگ کمیت کے اعتبار سے عبادت میں مجاہدے میں انفاق فی سبیل اللہ میں صحابہ سے کتنے ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے, لیکن وہ صحابہ کرام کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے کہ صحابہ کرام کو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی سعادت حاصل ہوئی, دوسرا انہوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی, تیسرا ان لوگوں کا اخلاص کا اعلیٰ ترین مقام گویا یہ ان لوگوں کی وہ امتیازی خوبی ہے کہ جس کے اندر بعد والی امت ان کی برابری نہیں کر سکتی. جی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے نبی وہ فرماتے ہیں ابن عمر کا یہ اثر ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک گھڑی کے لیے ٹھہرنا تمہارے عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے کہ صحابی نے ایک گھڑی ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائی اور ان کا ایمان پر انتقال ہوا. تو یہ اتنے اونچے درجے کی فضیلت ہے کہ بعد میں آنے والا امتی اپنی پوری عمر کے اجر اور ثواب کو اس کے ساتھ برابری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ایک ساعت بعد والے امتیوں کی پوری عمر کے برابر نہیں ہو سکتی. تو یہ نفس صحبت کی فضیلت ہو گئی کہ حضور کی ایک گھڑی کی صحبت بعد والوں کی عمر بھر کی عبادت اس کی برابری نہیں کر سکتی. بعض شرائع حدیث نے ان کا اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال فی سبیل اللہ کے لیے ایک گھڑی ان کا جانا یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضور کی موجودگی میں کرنا ایک گھڑی کے لیے یہ اتنی اونچی سعادت ہے کہ بعد میں آنے والی امت پوری عمر بھر کی اپنی عبادت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں قتال کیا, ایک گھڑی کے لیے قتال کیا, ایک گھڑی کے لیے حضور کی اطاعت کی, تو بعد والے لوگوں کی عمر بھر کی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اسی لیے وہ قول مشہور ہے نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب پوچھا گیا تھا تو کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا تھا تو ان کے گھوڑے کی راکھ یا اس کی ناک میں آنے والی راکھ میری عمر بھر کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مقام صحابیت کی بنیاد کے اوپر. جی اس جگہ کے اوپر بعض نسخوں کے اندر عنوان ہے فضل انصار کہ انصار کی فضیلت کے اندر یہ باب ہے. بہت سے نسخوں میں یہاں پر باب ہے اور آگے جو روایتیں ذکر کی گئی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ یہاں عنوان ہونا چاہیے انصار کے فضائل کے اندر یہ باب ہے. انصار یہ جمع ہے ناصر کی جس کا معنی آتا ہے مدد کرنے والے, اور یہاں مراد ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نصرت کی، مدد کی، خدمت کی، ان کو جگہ دی، ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو پناہ دی، ان لوگوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں اس وقت پر دو بڑے قبیلے تھے، اوس جن کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرا قبیلہ خزرج جس کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اوس اور خزرج دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام قیلہ ہے اور اب عرب کا مشہور قبیلہ ازد، یہ سب کے سب اوپر جا کر کے حارثہ ابن عمر کے اندر جا کر کے مل جاتے ہیں، اور یہ لوگ اصلاً معارب کے رہنے والے ہیں جو سبا یمن کے علاقے کے اندر واقع شہر تھا اور آج بھی ہے، جہاں مشہور سد معارب قرآن مجید کے اندر بھی جس کا تذکرہ ہے، لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیا، تو یہ لوگ اصلاً وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے، چونکہ وہاں جب کسی کاہن نے پیشین گوئی کر کے بتلائی تھی تو جو عقل مند لوگ اپنی جائیداد بیچ کر کے روانہ ہو گئے اور دوسری جگہوں پر منتقل ہو گئے، ان میں یہ لوگ بھی تھے۔ تو یہ لوگ یمن سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور مدینہ میں آباد ہو گئے، اور انہی دونوں بھائیوں کی نسل آگے چل کر کے ایک مستقل دو قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی، ایک قبیلہ اوس، دوسرا قبیلہ خزرج۔ ان لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، خدمت کی، اور انہوں نے ہی حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کر کے حضور کو مدینہ آنے کی دعوت پیش کی۔ بیت عقبا اولی، بیت عقبا ثانیہ جو مینا کے اندر ہوئی، اور پھر انہوں نے نصرت اور مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو اس کی برکت سے ان کو انصار کا لقب مل گیا، اور قیامت تک کے لیے امت کے اندر انصار کے معزز لقب سے یہ لوگ عزت یاب ہو گئے۔ جی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے انصار سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ ہے انصار مدینہ سے محبت کرنا، کہ جو انصار مدینہ سے محبت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور جس نے انصار سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ انصار سے جس نے عداوت اور بغض رکھی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ تو شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی ابن ثابت تابعی کو پوچھا، کیا آپ نے یہ حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے؟ تو حضرت شعبہ نے، یہ حضرت عدی نے فرمایا ایای حدسا، انہی نے مجھے یہ روایت بیان کی تھی، لہذا میں نے ان سے یہ حدیث سن کر کے میں تم کو سنا رہا ہوں. جی صلی اللہ علیہ وسلم. دو لفظ ہیں روایت میں، ایک روایت ایک لفظ ہے شعار، دوسرا لفظ ہے دیسار. شعار کس کو کہتے ہیں؟ ایک کپڑا ہوتا ہے جو بدن کے ساتھ متصل ہوا کرتا ہے، جیسے کہ بنیان بدن کے ساتھ لگا ہوا کپڑا ہے، تو اس طرح کا وہ کپڑا جو بدن کے ساتھ چپکا ہوا رہے اس کو کہتے ہیں شعار، اور دیسار کہتے ہیں اس کے اوپر پہنے جانے والے کپڑے کو، جیسے کہ بنیان کے اوپر کرتا پہن لیا، جبا پہن لیا، اس کو دیسار کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ انصار شعار ہیں. بدن کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تشبیہ دی، یہ بہت بڑی تشبیہ ہے. اور باقی تمام لوگ اوپر کا کپڑا ہے جو بنیان کے اوپر پہنا جائے، وہ ہیں دیسار. کیا مطلب روایت کا؟ گویا کہ انصار خصوصی طبقے کے لوگ ہیں، باقی لوگ عام ہیں. دوسرا مطلب، انصار اپنے اخلاص کی بنیاد پر، اپنے احسان کی بنیاد کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نصرت اور مدد کی بنیاد کے اوپر اس قابل ہے کہ ان کو گہرا، مضبوط، لگا لپٹا، چپا چمٹا ہوا دوست اور محبوب کا درجہ دیا جائے، کہ جس طریقے سے اندرون کا کپڑا بدن سے کیسا لگا لپٹا رہتا ہے، چمٹا ہوا رہتا ہے، اس طریقے سے انصار اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ گہری دوستی، ان کے ساتھ کامل محبت، لگی لپٹی، مخلصانہ خلت اور محبت یہ ان کے ساتھ قائم کی جاوے، ان کے اونچے مقام اور قربانی اور نصرت کی بنیاد پر. آگے ارشاد فرمایا، اگر لوگ کوئی وادی کو اختیار کرے یا کوئی گھاٹی کو اختیار کرے اور انصار دوسری وادی کو اختیار کرے تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا. وادی پہاڑیوں کے درمیان کے اندر جو راستہ ہوتا ہے وہ شعب کہلاتا ہے، گھاٹی. اور وادی، ایسے وسیع میدان کو بھی وادی کہا جاتا ہے، اور پہاڑی راستے کو بھی وادی کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ میں انصار کے ساتھ چلنے کو پسند کرتا ہوں، انصار کے ساتھ چلنے کو پسند کرتا ہوں. اسی لیے فرمایا کہ لوگ کسی وادی اور میدان میں چلے یا کسی پہاڑی گھاٹی کے اندر چلے، پہاڑ کے راستے کے اوپر چلے، اور انصار کسی دوسرے میدان یا دوسرے پہاڑی راستے پر چلے، میں انصار کے ساتھ چلوں گا. یہ اندازہ لگاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ساتھ کیسی محبت ہوگی اور کیسا گہرا تعلق ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے فرمایا کہ اگر ہجرت میرے ساتھ لگی نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا. ہجرت اگر میرے ساتھ لگی ہوئی نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہونا پسند کرتا. کیا مطلب؟ میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور آیا ہوں, میری نسبی اور خاندانی نسبت ہے مکہ کا قریشی ہاشمی ہونا, اور پھر اس کی وجہ سے میری نسبت ہو گئی مہاجری کی. اصل میری نسب اور خاندانی نسبت قریشی ہاشمی مکی, پھر میں مہاجری بن گیا. اب یہ ایک ایسی نسبت ہے خاندان کی کہ جس میں تبدیل کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اگر نسب کے اندر تبدیل کی گنجائش ہوتی تو تبدیل کی جا سکتی, لیکن یہ نسبی تبدیلی ایسی ہے کہ اس میں گنجائش ہے ہی نہیں, بلکہ نسب کو بدلنا حرام ہے, گناہ ہے. کوئی آدمی اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت کرے تو حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی وعید آئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور خاندان تو ایسے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ترین نسب اور خاندان ہے, اسی لیے اس کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں. تو نسب بدلا نہیں جاتا, اور حضور کا نسب وہ تو سب سے اعلیٰ اور عرفا, اس لیے اس کو بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جب خاندانی نسب کو بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں تو کم سے کم بلادی اور جو ہے جگہ والی نسبت, اس کی فضیلت کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ اب ایک نئی نسبت جو ان لوگوں کو حاصل ہے مدینہ کی برکت سے, وہ انصار والی نسبت حاصل ہے. لیکن چونکہ میرے ساتھ بلادی نسبت مکی اور ہجرت کے اعتبار سے میں مہاجری, خاندان کے اعتبار سے ہاشمی اور مطلبی, ان تمام میں اب کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں, وہ سب ہو چکا. اگر یہ اس تبدیلی کی کوئی گنجائش ہوتی تو انصاری بننا میں پسند کرتا. گویا کہ انصار کی حوصلہ افزائی کا یہ جملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. گویا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی دین کے خاطر اور یہ ہجرت کی دینی نسبت نہ ہوتی تو میں اپنی نسبت انصاری کرنا, تمہاری طرف نسبت کرنا میں پسند کرتا. گویا اس کے اندر انصار کا اکرام ہے اور انصار کی فضیلت ہے, اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ہجرت کے بعد مہاجری ہونے کے بعد اگر کوئی قابل قدر نسبت ہے تو وہ انصاری والی نسبت ہے. مہاجری ہونا تو بہت بڑی نسبت, لیکن مہاجری ہونے کے بعد اگر کوئی قابل قدر نسبت ہے تو وہ انصاری ہونے کی نسبت ہے. اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ بہرحال انصار کا اکرام کرنا چاہیے, کہ جب کہ میں ایک انصاری فرد بننے کی چاہت کرتا ہوں اور اس چاہت کے ذریعے انصار کے مقام کو بتلا رہا ہوں تو دوسرے لوگوں کو انصار کا اکرام اور اعزاز کرنا چاہیے. یہ جملہ, یہ روایت آپ نے غزوہ حنین کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا, جب نئے ایمان والوں کے دل جمانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال زیادہ عنایت فرمایا. چونکہ فتح مکہ ہوا, نئے نئے لوگ ایمان لائے ہوئے تھے, حنین کے غنائم میں سے حضور نے ان کے دل جمانے کے لیے کچھ غنائم ان کو زیادہ دے دیے. اس پر بعض انصار کو یہ احساس ہوا کہ ہم کو بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے واسطے اور ان کے دل اور حوصلہ افزائی کے واسطے یہ جملہ ارشاد فرما دیا. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں اس طرح کی کچھ باتیں چلی کہ اب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن دار الاسلام ہو گیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر قیام فرما لے وے اور حضور اپنے وطن میں اقامت اختیار کر لے وے، تو ظاہر بات ہے کہ حضرات صحابہ انصاری صحابہ کہاں اس کو گوارا کر سکتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی اور دل جمانے کے لیے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے، اور اس سے انصار کا بلند مقام ہونا بھی معلوم ہو گیا، اور ہجرت کے بعد نصرت یہ سب سے افضل عمل ہے یہ بھی معلوم ہو گیا. جی اس روایت کی سند کے اوپر کچھ کلام بھی ہے مہیمن کی وجہ سے. جی یہ عبد المہیمن جو ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی انصار پر رحم فرماوے، انصار کی اولاد پر رحم فرماوے، انصار کی اولاد پر رحم فرماوے. تین نسل کے لیے دعا ہو گئی، انصار، اولاد، ان کی اولاد، تین نسل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا مانگ لی. کتنی بڑی چیز ہے. اور ابنا کے اندر اناس بھی شامل ہے، ویا مذکر مؤنث سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرما دی. کثیر ابن عبداللہ جی اس روایت میں ہے، ان کی وجہ سے حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل کے بیان میں، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف قریشی ہاشمی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں. آپ کا ایک لقب ہے بحر العلم، کثیر علم کی وجہ سے. آپ کا دوسرا لقب ہے حبر الامہ. آپ کی پیدائش بڑی عجیب ہے، شعب ابی طالب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو جب قید کیا گیا تھا تب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، شعب ابی طالب کی قید کے زمانے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو ولادت کے بعد ان کے منہ میں رکھا تھا، اس سے حضور نے ان کو گھٹی دی تھی. آپ کی والدہ لبابہ بنت حارث ہے، حضرت عبیداللہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑھ کر فقہ، حدیث، خلفائے راشدین کے فیصلے، لغت عرب، تفسیر قرآن، حساب، فرائض، اجتہاد میں کوئی بڑا عالم نہیں دیکھا. آپ ایک دن فقہ کا درس دیتے تو صرف فقہ بیان کرتے، آپ نے تفسیر، غزوات، شعر، فقہ، عربوں کے حالات، ان سب کے دروس کے لیے الگ الگ دن مقرر فرما دیے تھے، اور اس کے مطابق آپ کی محفل درس سجتی تھی. آپ کا انتقال سن 68 ہجری میں 71 سال کی عمر میں طائف کے اندر آپ کی وفات ہوئی، اور جس وقت پر آپ کو طائف کے اندر دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھا گیا تو ایک غیبی ندا سنائی گئی، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہاں طائف میں باقاعدہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما، اسی کے صحن میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور وہاں ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جس زمانے میں آپ کی گرفتاری ہوئی حجاز مقدس سے اور وہیں سے آپ کو مالٹا لے جایا گیا، تو اس رمضان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دن اسی مسجد میں قیام فرمایا تھا اور وہاں آپ نے تراویح بھی ادا فرمائی تھی۔ تو وہ مسجد آج بھی موجود ہے وہاں طائف کے اندر، وہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مزار ہے۔ ان کو ترجمان القرآن کا لقب بھی دیا گیا ہے، تفسیر میں آپ کے اقوال معروف و مشہور ہے، اور آپ کے اقوال کو الگ سے بھی تفسیر ابن عباس کے نام سے بھی جمع کیا گیا ہے جو اردو عربی دونوں زبان کے اندر دستیاب ہے۔ الحمدللہ میں نے ان کے مزار کی زیارت کی ہے۔ جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے چمٹا لیا، سینے سے لگا لیا مجھے، اور مجھے دعا دی، اے اللہ ان کو حکمت سکھا دیجئے اور کتاب اللہ کا مطلب بھی ان کو سکھا دیجئے۔ یہ حضور نے مجھے دعا دی۔ کیا مطلب حکمت کا؟ تو معرفت حقائق الاشیاء، چیزوں کی حقائق کی معرفت، اور اس کے مناسب عمل۔ اور بعضوں نے سنت رسول سے بھی اس کا مطلب نکالا ہے، فقہ فی الدین بھی اس کا مطلب نکالا ہے، صحیح سمجھ بھی اس کا مطلب نکالا ہے، یہ سب مطلب ہے اس کے۔ اور کتاب اللہ کے علوم، اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیا و یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کا صدیوں پہلے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، وہ دعا ابراہیمی انہی کے خاندان میں ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک اس کے مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس لیے کہ کتاب اللہ کے علوم، حکمت کے علوم، یہ سب چیزیں اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑی وافر مقدار کے اندر عطا فرمائے، گویا کہ وہ دعائے ابراہیم کے ثمرات اور نتائج ظاہر ہو رہے۔ اور باقاعدہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر کے دعا بھی دی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو دعا دے رہے، اس لیے کہ ان کی دعا کی برکت سے بچوں کا کام بن جائے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ بچوں کو سینے سے لگانا بھی مسنت ہے، بشرطے کہ ان میں کسی غلط چیز کا شائبہ نہ ہوئے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بہترین دعا علم نافع کی دعا ہے۔ کوئی دعا کرانے آئے کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کر دو، تو علم نافع کی دعا کر دینے کی، یہ بہترین دعا ہے بچوں کے حق میں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کا ترجمہ کیا ہے
الفهم عن اللہ, اللہ کی طرف سے ایک سمجھ کا ملنا, ونور اللہ کی طرف سے نور کا ملنا, کہ جس کے ذریعے سے آدمی فرق کر سکے الہام الہی اور شیطانی وساوس کے درمیان. تو حکمت نام ہے اللہ کی طرف سے ایک سمجھ کا ملنا, نور کا ملنا, کہ جس کے ذریعے سے الہام الہی اور شیطانی وساوس کے درمیان آدمی تمیز کر سکے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی برکت ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا علمی مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ثابت ہوا. حدیث میں, تفسیر میں ان کے اقوال کو حجت مانا جاتا ہے. بڑا اسٹیشن آ گیا تو اب ٹرین